ٹھیک ہے، چلیں آپ حدیث پر غور کرنا چاہتے ہیں غور کریں، آپ ماضی کے جو علماء ہیں ان کی تحقیقات کو ریویو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کریں، لیکن یہ کرنے کی صلاحیت، ملکہ، مہارت اور جو کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں، علماء کے حلقے میں یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے بھی ایک مہارت چاہیے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کوئی شخص مثلا آج کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اس حدیث کے ذخیرے کے اوپر تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے نزدیک بھی کیا یہ بات درست ہوگی جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے، زبان، علم، ماضی کی روایت سے واقفیت، باقی اس کو فقہی ذخیرے پر عبور، دسترس، تراس کی آگہی، یہ سب ہوگا تبھی وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا؟
یہ تو اتنی بدی ہی بات ہے، اگر آپ کے اندر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور آپ وہ کام کریں گے تو دنیا پہ اس کو کون دیکھے گا، کون سنے گا اس بات کو؟ یعنی جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے تو آپ کہیں گے نا، ایک آدمی اگر مکانوں کے نقشے بناتا ہے تو اس کو انجینئرنگ کا علم ہونا چاہیے۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جن پر کوئی استدلال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی کیا ہر وہ شخص اٹھے گا اور اٹھ کر بات کرنا شروع کر دے گا؟ لیکن یہ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے اس کا کہ ہم اس پر تنقید کریں، ہم اس کے کیے ہوئے کام کو دیکھیں گے۔ اس میں ایک بڑا لافانی جملہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ایک مرتبہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرا کام کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو لوگ دیکھ کے رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میدان میں اگر کوئی ایسا آدمی آئے گا جس کے اندر کمپیٹنس نہیں ہوگی، اہلیت نہیں ہوگی، وہ اس علم کو نہیں جانتا ہوگا، تو اس کی بات رد ہو جائے گی، اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ اصول میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، آپ قرآن مجید سے واقف نہیں ہیں، آپ دین کی روایت سے واقف نہیں ہیں، آپ اس علم کی ٹریڈیشن سے واقف نہیں ہیں، اس پر کلام کریں گے تو چند لمحوں میں معلوم ہو جائے گا کہ آپ اس کو نہیں جانتے، اور علم کی دنیا میں وہ بات اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ سکے، اس کو اٹھا کے لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیں گے۔ تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں کرنی چاہیے، اصول میں یہ بات بالکل درست ہے کہ اسی آدمی کو کسی فن پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے جو اس کا علم رکھتا ہو۔
اچھا، آپ سب، اس میں کہا جاتا ہے کہ جب تک مثلا آپ کے پاس شہادہ عالمیہ یا درس نظامی کی باقاعدہ سند نہ ہو، آپ وہاں سے فارغ و تحصیل نہ ہو، کسی مدرسے سے آپ نے 8 سال نہ پڑھا ہو، تو اس وقت تک آپ کی کوئی بات قابل اتنا سمجھی ہی نہیں جانی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مختلف علماء سے کوئی سوال کرتے ہیں، بھائی ایک مختلف صاحب علم کی رائے ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی بات سن کیوں رہے ہیں، کیونکہ یہ تو کسی باقاعدہ جگہ سے فارغ و تحصیل نہیں ہے۔ تو کسی کی کیپیسٹی کو جاننے کے لیے یا کسی کے علمی کام یا حدیث پر غور و فکر کے کام کو جاننے کے لیے کیا یہ پری ریکوزٹ، ہم یہ بند باندھ سکتے ہیں کہ وہ لازمی کوئی سند لے کر آئے تب ہم اس کی بات سنیں گے؟
یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے مدارس ہیں ان کے اندر فرشتے آ کے تعلیم دیتے ہیں، جبریل امین براہ راست پڑھاتے ہیں، صحابہ کرام کی مسند ہے یہ، اس میں علماء پڑھاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں دینی علم کی دونوں روایتیں ہمیشہ چلتی رہی ہیں، یعنی ایک یہ کہ باقاعدہ مدارس میں لوگ جائیں، وہاں جا کر باقاعدہ طریقے سے پڑھیں، اور دوسرے یہ کہ مختلف علوم فنون کے ماہرین سے تعلیم حاصل کریں۔ یہ دونوں روایتیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں، دونوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، دونوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم ہیں جو اس نظام سے نہیں گزرے تھے، سوال یہ ہے وہ حنیفہ گزرے تھے، شافعی گزرے تھے، مالک گزرے تھے، اس زمانے کی روایت یہی تھی، یہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے۔ یعنی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ مختلف اہل علم سے ان فنون کو پڑھ لے گا، لوگ سفر کرتے ہیں اس کے لیے۔ بہت سے لوگ تھے، میں نے خود اس علاقے کو جا کے دیکھا کہ وہ قرآن مجید کو اس طریقے سے سمجھنے کے لیے مولانا حسین علی صاحب کے پاس جاتے تھے،
حلقات بنے ہوتے تھے،
حلقات بنے ہوتے تھے۔ بہت سے اہل علم نے اپنے سفر کی رودادیں لکھی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں، جس میں بتاتے ہیں ہندوستان میں ہم کہاں کہاں جا کے سیکھا کرتے تھے، کبھی کسی صاحب علم سے کوئی چیز پڑھ لی، کبھی کسی سے کوئی چیز پڑھ لی، اس میں کوئی سند بھی دے دیتے تھے، اجازت دے دیتے تھے، لوگ جا کے ایک حدیث سناتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں کوئی چیز۔ تو یہ ساری روایتیں علم میں موجود ہیں۔ اصولی بات وہی ہے کہ جو آدمی کسی علم یا کسی فن سے واقف نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے اس کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے جو مروج طریقے ہوتے ہیں وہی ہر آدمی اختیار کرتا ہے۔ یعنی اہل علم سے براہ راست کسی چیز کو سیکھنا، ان کے پاس ان کی صحبت میں وقت گزارنا، برسوں ان کے ساتھ رہنا، ان سے اس کام کو سیکھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ، بڑے انجینئروں کے ساتھ، بڑے ماہرین کے ساتھ برسوں کام کر کے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے دنیا کے اندر موجود ہیں، اور سب طریقے اسی طرح قابل عزت اور قابل احترام ہیں جس طریقے سے دنیا کے دوسرے علوم میں یہ طریقے ہمیشہ سے قابل احترام رہے ہیں. تو ہماری روایت میں اس میں کئی چیزیں ہیں جن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا. مدرسوں کا ایک نظام بھی موجودہ زمانے میں کافی حد تک بن گیا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے, لیکن بسا اوقات ایک آدمی کا اطمینان نہیں ہوتا اور وہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو مغربی یونیورسٹیوں میں, ہمارے یہاں اسلامی یونیورسٹی قائم ہو گئی, ظاہر ہے اس نوعیت کا دینی مدرسہ نہیں ہے, شہادہ عالمی قسم کی وہ سندیں بھی نہیں دیتے. ملیشیا میں آپ نے دیکھا کہ کتنی یونیورسٹیاں ہیں جو اسلامی علوم کی تعلیم دے رہی ہیں اور ان کے ہاں اس نوعیت کی تعلیم نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں درس نظام میں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی بہت سے اہل علم ہیں کہ جو اپنے طور پر جلیل القدر علماء سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, جا کے ان علوم کو سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بطور ایک معاون کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح آہستہ آہستہ ان کی استطاعت بہت غیر معمولی ہو جاتی ہے. اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کسی آدمی کا کام کیا ہے, اگر اس کے کام میں کوئی نقص ہوگا تو معلوم ہو جائے گا, یعنی پتہ چل جائے گا کہ وہ جانتا ہے اور جاننے کے بعد بشری تقاضوں سے غلطی کر رہا ہے یا اس علم سے واقف ہی نہیں ہے.
ٹھیک,
تو جو علم سے واقف نہیں ہوگا اس کی بات دنیا میں نہیں چلے گی, اطمینان رکھنا چاہیے.